قضا شدہ روزوں کے رکھنے سے متعلق ہے، اور 18ویں باب میں نفلی روزوں کا بیان ہے، 19ویں باب خاص ہے صلاۃ تراویح کے لیے، 20ویں باب اعتکاف سے متعلق ہے، 21ویں باب شب قدر لیلۃ القدر سے متعلق ہے، 22ویں باب اور مقدس مہینے کو ہم الوداع کہیں گے، اور آخری شب جو اس مہینے کی ہوتی ہے اس کے بعض مسائل کو بیان کیا جائے گا، شب عید جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ وہ چند ابواب تھے جن کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیل سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ المفطرات، وہ چیزیں یا وہ اعمال جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وہ اعمال اور وہ امور کے اگر ان کو انجام دیا جائے تو اس شخص کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، فاطر ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے جو ان اعمال میں سے کسی عمل کو انجام دے۔ سب سے پہلی چیز اس بارے میں کھانے پینے سے متعلق ہے۔ روزے کی تعریف ہی یہ ہم نے پڑھی تھی کہ صوم کہتے ہیں کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا، دور رکھنا، اور اپنی خواہشات نفس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تو جس طرح قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم اتم الصيام الى الليل۔ تو روزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے دور رہے اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھے۔ اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا بشرطے کہ جان بوجھ کے ہو، عمدن ہو، قصدن ہو، بھولے سے نہ ہو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن قصدن کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور جو اپنے روزے کو فاسد کرتا ہے، توڑتا ہے، اس صورت میں اس پر اس روزے کی قضا واجب ہے، اور قضا یہ ہے کہ وہ بعد میں اس دن کے بدلے اس روزے کو رکھے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے کچھ کھا لیا اور کچھ پی لیا روزے کی حالت میں، لیکن یہ کھانا پینا بھولے سے تھا، اس کو خیال نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے، بھولے سے اگر کچھ کھا پی لیا تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور اس کا روزہ صحیح تصور کیا جائے گا، کیونکہ متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ اگر کوئی شخص بھولے سے کھا پی لے اور اس کے بعد اس کو یہ پتہ چلے کہ اس نے تو کچھ کھا پی لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اس لیے کہ یہ جو کھانا پینا تھا یہ اللہ تعالی نے اسے کھلایا پلایا ہے، کیونکہ یہ عمل بھول سے ہوا ہے اس لیے قابل گرفت اور قابل مواخذہ نہیں ہے، اس کا روزہ درست ہے اور وہ اپنے اس روزے کو پورا کرے۔ اور یہ جو روزے کا پورا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے شدید ترغیب اور شدید وعید کے باب میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر سفر کے، یا روزہ کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں، یا وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، تو ہم نے صحیح بخاری کی اس روایت کو پڑھا تھا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے اپنا روزہ توڑا یا روزہ نہ رکھا تو اگر وہ اس کے بدلے ساری زندگی روزہ رکھے تب بھی اس روزے کے برابر کا اجر اور ثواب اس کو نہیں مل سکتا. اور ابن خزیمہ اور ابن حبان کی وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی جس کو ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا تھا اور جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھے ایسے لوگ دکھائے گئے جہنم کے اندر جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا, جن کے منہ چیر دیے گئے تھے اور ان سے خون جاری تھا. یہ وہ لوگ تھے جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے. تو جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا بغیر عذر کے, یعنی کچھ کھا پی لینا, تو فرمایا کہ اس شخص پر اس روزے کی قضا واجب ہے. اور دوسری چیز اس بارے میں یہ ہے کہ روزے کے دوران اگر کسی شخص نے قے کی, اب یہ جو قے کرنی ہے اگر جان بوجھ کر اس نے قے کی ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا, اس کے ذمے اس روزے کی قضا واجب ہے. اور اگر غیر ارادی طور پہ خود بخود کسی کو قے آ گئی تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اس کا روزہ صحیح ہے, وہ اپنے روزے کو پورا کرے. امام الترمذی نے, ابو داود نے, ابن ماجہ اور ابن حبان اور الحاکم نے اس حدیث کو نقل کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذرعہ القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی. جس کسی کو قے آ گئی اور قے ہو گئی غیر ارادی طور پہ تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے, فلیس علیہ قضاء, اس پر قضاء نہیں ہے, اس کا روزہ درست ہے. اور جس نے جان بوجھ کے قے کرنے کی کوشش کی اور اس کو قے ہوئی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے, اس لیے کہ اس کا یہ روزہ ٹوٹ گیا اور فاسد اور باطل ہو گیا. وہ چیزیں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے انہی میں یہ بھی شامل ہے کہ روزے کے دوران یعنی رمضان المبارک کے جو دن ہیں ان دنوں میں کسی وقت جو کہ طلوع فجر سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک یہ سارا دن چلتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد پھر یہ روزہ ختم ہو جاتا ہے, اس دوران روزہ رکھتے ہوئے اگر کسی خاتون کو حیض آ گیا یا نفاس کا معاملہ لاحق ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ روزہ باطل اور فاسد ہو جائے گا, خواہ یہ خون دن کے کسی بھی حصے میں آئے, فجر کے فوراً آئے تب بھی, اور اگر افطاری سے کچھ دیر قبل آئے تب بھی روزہ فاسد ہو گیا. اب یہ دوسرے عام ایام میں اپنے اس روزے کی قضا ادا کرے گی اور اس کی قضا اس پر واجب ہوگی, یعنی بعد میں یہ روزہ رکھا جائے گا یا یہ روزے رکھے جائیں گے. یہ امور جو بیان ہوئے ان تمام امور میں وہ لوگ تھے, ان لوگوں کا بیان تھا جن کا روزہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ان پر صرف قضا ہے, یعنی اس روزے کے بدلے وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھیں گے. اب چوتھی چیز جو اس معاملے میں ہم نے پڑھنی ہے مفطرات کے ضمن میں, چوتھی چیز اور چوتھا عمل جس سے انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے عالم میں, روزے کی حالت میں, دن میں کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرے, اور اس کا معاملہ باقی امور سے مختلف اس لیے ہے کہ جو چیزیں اب تک بیان کی گئی ہیں مفطرات کے باب میں ان میں صرف اس شخص پر قضا واجب ہے, کفارہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک جماع اور ہمبستری کا تعلق ہے اس میں قضا کے ساتھ ساتھ اس شخص پر کفارہ بھی واجب ہے. تو جس شخص نے روزے کی حالت میں یہ عمل انجام دیا اپنی بیوی کے ساتھ اس نے ہمبستری کی, تو اس پر اس دن کی قضا بھی واجب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کفارہ ہے وہ کفارہ تین اقسام پہ مشتمل ہے. یعنی کفارہ تو ایک ہے لیکن اس کے ادا کرنے اور پورا کرنے کے تین طریقے ہیں. یا تو یہ شخص اس کفارے کے طور پہ کسی ایک غلام کو آزاد کرے, اور یا 60 دن مسلسل تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے روزے رکھے, اور یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ کفارہ مرد پر واجب ہے, عورت پر اس صورت میں یہ کفارہ واجب ہوگا جبکہ اس عمل میں اس کی رضامندی شامل ہو. اگر ان دونوں کی رضامندی اس عمل میں شامل تھی تو یہ قضا اور کفارہ دونوں پر دونوں چیزیں واجب ہیں اور ضروری ہیں. لیکن اگر اس عمل میں بیوی کی رضامندی شامل نہیں تھی تو اس صورت میں بیوی پر کچھ بھی نہیں ہے, اس شخص پر کفارہ ہے اور اس کی قضا ہے. امام البغوی نے اپنی شرح السنہ میں لکھا کہ فذهب اکثر اہل العلم الى انه يلزمها الكفاره في مالها لانها افطرت بجماع عمد كالرجل. اگر وہ بھی رضامند تھی اس معاملے میں تو اس پر بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں اور ضروری ہیں. اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ رضامند نہ ہو تو اس صورت میں اس پر اس روزے کی قضا واجب ہے, اس پر کفارہ واجب نہیں ہے. متفق علیہ حدیث میں یہ بات موجود ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ہلکت, قال وما اہلکك, قال وقعت على امرأتی فی رمضان, قال هل تستطيع ان تعتق رقبه, قال لا, قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين, قال لا, قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا, قال لا, قال اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم, قال فتصدق به, قال ما بين لابتيها أحد أفقر منا, قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه, قال خذه فأطعمه أهلك. اس متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلکت, کہ اے اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. قال وما اہلکک, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس نے عرض کیا کہ وقعت علی امرأتی فی رمضان, کہ میں نے رمضان کے دن میں اپنی اہلیہ کے ساتھ جماع کیا ہے. اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ هل تستطيع ان تعتق رقبه, کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ لا, میں ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس پر بھی اس شخص نے عذر پیش کیا. اس کے بعد تیسری بار اور تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میری یہ بھی طاقت نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہاں بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد ایک شخص نے آپ کی خدمت میں ایک ٹوکری اور ایک بڑا برتن پیش کیا جس کے اندر کھجوریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لے کر جاؤ اور اس کو غربا اور مسکینوں پر صدقے کے طور پہ تقسیم کر دو, تمہاری طرف سے یہ کفارہ ہو جائے گا. اس شخص نے عرض کیا کہ ما بین لابتیہا احد افقر منا, کہ یا رسول اللہ اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور اس سے کہا کہ خذہ فاطعمہ اہلک، یہ کھجورے تم لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہاری طرف سے یہ کفارہ ادا ہو گیا. اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے کسی بھی چیز پہ قادر نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو جو اس کی استطاعت ہو اس کے مطابق وہ صدقہ کرے، اس طریقے پہ اس کا کفارہ ادا ہو گیا. بعد میں جب اس کو طاقت حاصل ہو جائے تو یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 2 مہینے 60 دن مسلسل روزہ رکھے گا. مفطرات کے ضمن میں پانچویں چیز یہ ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ انجیکشن جن انجیکشن کے اندر طاقت کی دوائی ہو، جن کے اندر وٹامنز ہوں، ان کو اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. البتہ وہ انجیکشن کے جن کے اندر صرف دوائی ہوتی ہے اور وہ دوائی طاقت کی دوائی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑتا، روزے دار کا روزہ صحیح ہے اور درست ہے. لیکن اگر وہ انجیکشن طاقت کے انجیکشن ہیں تو اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس پر اس روزے کی قضا واجب ہے. چھٹی چیز یہ ہے مفطرات کے ضمن میں کہ شہوت سے اگر روزہ دار کسی کو دیکھ لے، یا شہوت سے کسی کے ساتھ گفتگو کرے، یا کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے منی کا انزال ہو جائے، اس صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو گیا اور اس کے ذمے اس روزے کی قضا واجب ہے. اور اسی ذمن میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص شہوت کے جذبات کے غلبے کی وجہ سے اگر اپنے ہاتھوں کی حرکت سے اپنی منی کا اخراج کرتا ہے، جس کو شرعی اصطلاح میں استمناء بالید کہتے ہیں، اس صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد ہو گیا اور اس پر اس روزے کی قضا واجب ہے. یہ وہ بعض امور تھے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد اور باطل ہو جاتا ہے، اور اس روزے کے بدلے اس روزہ دار پہ واجب ہے کہ دوسرے ایام میں اس کی قضا ادا کرے، یعنی اس کے بدلے روزہ رکھے، سوائے ایک صورت کے کہ جو جمع اور ہمبسترے کا معاملہ تھا اس میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب تھا. دسواں باب ہمارے اس درس کا ان امور سے متعلق ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ نہ تو ٹوٹتا ہے، نہ فاسد اور باطل ہوتا ہے، اور نہ ہی روزے پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے. بھول کر کچھ کھا پی لینا، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا، متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. بھولے سے اگر کچھ کھا پی لیا تو روزے پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اور روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے اور جائز ہے، خواہ یہ صبح کے وقت کی جائے یا ظہر کے وقت کی جائے یا عصر کے وقت کی جائے. عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی يتسوك وهو صائم. میں نے بے شمار مرتبہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں یتسوک مسواک کر رہے ہوتے تھے. اس حدیث کو امام الترمذی نے، امام احمد ابن حنبل نے اور ابو داود نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا. روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا یا اس سے بغلگیر ہونا یہ بھی جائز ہے، بشرطے کے جذبات پہ انسان کو قابو ہو، اور یہ چیز بھی اس سے پہلے ہم نے اپنے گزشتہ درس میں بیان کر دی ہے. متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ولكن كان املککم لاربه. تو یہ عمل روزے کی حالت میں جائز ہے، بشرطے کے جذبات پر قابو پانے کا اختیار اس روزہ دار کو حاصل ہو. روزے کی حالت میں اگر گرمی کی شدت سے روزے دار کو تکلیف ہو تو وہ اپنے جسم پہ تر کیا ہوا کپڑا رکھ سکتا ہے اور اسے لگا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ بل ابن عمر رضی اللہ عنہما ثوبا فالقاه علیہ وهو صائم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کپڑا تر کیا، اس کو بھگویا ٹھنڈے پانی میں اور پھر اس کو اپنے جسم پہ ڈال دیا۔ روزے کی حالت میں ہانڈی وغیرہ یا کسی اور چیز کو چکھنا اور اس کے ذائقے کو معلوم کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ جواز مشروط ہے بشرطے کہ اس ذائقے کا اثر حلق تک نہ پہنچے۔ اگر حلق تک یہ ذائقہ پہنچتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور اس سے احتیاط کرنا واجب ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی چیز کو چکھ لیا جائے روزے کی حالت میں۔ اور اپنے جسم کو گرمی میں روزے کی حالت میں ٹھنڈا کرنے کے لیے جسم پہ ٹھنڈا پانی بہانا یا منہ کے اندر کے جوف کو یعنی اندر کے حصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی سے کلی کرنا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور یہ عمل جائز ہے۔ امام حسن بصری صحیح بخاری میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بأس بالمضمضۃ والتبرد للصائم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزے کی حالت میں اپنے بالوں میں تیل ڈالنا اور کنگھی وغیرہ کرنا، یہ بھی جائز ہے اور اس سے روزے پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا، کنگھی اور تیل کو تم روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہو۔ اور اسی طریقے پہ خوشبو وغیرہ کو بھی روزے کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور مسواک کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، اور مسواک کو استعمال کرتے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے ہوئے جو تھوک منہ میں جمع ہوتا ہے اس کو روزہ دار نہ نگلے، اس تھوک کا نگلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ قال ابن عمر رضی اللہ عنہما ویستاک اول النہار وآخرہ ولا یبلع ریقہ، تھوک کو نہ نگلے، یہ ارشاد بھی ان کا صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور امام حسن بصری اور ابراہیم النخعی رحمہم اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا بأس للصائم بالكحل، روزے کی حالت میں روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ تمام وہ ارشادات تھے جن میں سے بعض ارشادات صحابہ رضی اللہ عنہم کے تھے اور بعض ارشادات تابعین میں سے بعض تابعین کے تھے رحمہم اللہ جميعا۔ روزے کی حالت میں غیر ارادی طور پر اور بغیر قصد کے اور بغیر ارادے کے سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، غسل کر لیا جائے اور روزہ صحیح ہے اور درست ہے۔ اور اسی طریقے پہ اگر رات کو غسل جنابت کسی پر آ گیا اور اس نے بغیر غسل کیے ہوئے سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا تو یہ بھی جائز ہے، اس کا یہ روزہ درست ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ طلوع آفتاب یعنی طلوع فجر سے قبل غسل کر لینا ضروری ہے تاکہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر لی جائے۔ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ عن عائشة و ام سلمة رضی اللہ عنہما انہما قالتا ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. امہات المؤمنین میں سے عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حالت میں سحری کر لیتے تھے، روزے کی نیت کر لیتے تھے، اور جو غسل آپ پر واجب ہوتا تھا وہ بعد میں طلوع فجر سے قبل کر لیا کرتے تھے. تو یہ جائز ہے کہ انسان اس حالت میں سحری کر لے، روزے کی نیت کر لے اور بعد میں غسل کر سکتا ہے. یعنی اس حالت میں روزہ رکھنا اور سحری وغیرہ کرنا یہ جائز ہے اور یہ درست ہے. لیکن صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ ایسی حالت میں اس شخص پر یہ واجب ہے کہ اگر اس پر غسل جنابت واجب ہے اور اس صورت میں غسل جنابت کرنے سے قبل یہ کچھ کھانا پینا چاہتا ہے یا یہ سونا چاہتا ہے، تو اس صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سونے سے قبل یا کھانے پینے سے قبل وضو کر لے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یاکل او ینام توضا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر حالت جنوب میں ہوتے تھے، جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور غسل جنابت سے قبل کچھ کھانا پینا چاہتے تھے یا سونا چاہتے تھے تو وضو کر لیا کرتے تھے. یہ وہ امور تھے جن کا تعلق روزے سے تھا، اور اس چیز کو بیان کیا گیا کہ ان اعمال کے کرنے سے اور ان کاموں کے کرنے سے روزہ نہ تو فاسد ہوتا ہے نہ روزہ باطل ہوتا ہے، روزے پر اس کا کوئی اثر واقع نہیں ہوتا. روزے کی حالت میں جس طرح مسواک کرنا جائز ہے، اسی طریقے پہ برش سے اپنے دانتوں کو صاف کرنا جائز ہے اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی جائز ہے. لیکن یہ جواز مشروط ہے اگر اس کا ذائقہ اور یہ دوا، یہ معجون اور یہ ٹوتھ پیسٹ اگر حلق تک پہنچتی ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس سے پرہیز کیا جائے. گیارہواں باب ہمارے اس درس کا سفر میں روزہ رکھنے سے متعلق ہے. دوران سفر روزہ رکھنا بھی جائز ہے، اور دوران سفر روزہ نہ رکھنا یعنی افطار کرنا یہ بھی جائز ہے. اور اگر سفر کے دوران روزہ آپ نے نہیں رکھا تو دوسرے ایام میں یہ روزہ رکھنا آپ پر واجب ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا فَعِدَّتُم مِّن اَيَّامٍ اُخَر. ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُم مِّن اَيَّامٍ اُخَر. جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ان روزوں کو بعد میں وہ پورا کرے. متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی تھے حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وکان کثیر الصیام. یہ سوال انہوں نے اس لیے پوچھا کہ یہ صحابی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جی چاہے تو روزہ رکھو، اور اگر جی چاہے تو سفر میں روزہ نہ رکھو. سفر کے دوران صحابہ بعض روزہ رکھتے تھے اور بعض روزہ نہیں رکھتے تھے. روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو پریشان نہیں کرتے تھے اور ان کو اس چیز اس عمل پہ جو کہ وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں پہ الزام نہیں لگاتے تھے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا تھا وہ روزہ رکھنے والوں کو روزہ رکھنے سے روکتے اور منع نہیں کرتے تھے۔ متفق علیہ حدیث میں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، بعض لوگوں کا روزہ ہوتا تھا بعض روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روزہ رکھنے والوں نے روزہ نہ رکھنے والوں سے جھگڑا کیا اور روزہ نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں سے جھگڑا کیا کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا یا تم نے روزہ کیوں رکھا۔ چونکہ دونوں چیزیں جائز ہیں اور ثابت ہیں، اس لیے دونوں پر صحابہ رضی اللہ عنہم عمل کیا کرتے تھے۔ اس میں امت کے لیے سبق اور درس اور عبرت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے عبادات کے مختلف طریقے ثابت ہیں۔ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے اور حج کرتے ہوئے یا دوسرے جو ارکان ہیں یا عبادات ہیں یا اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو آپ نے مختلف طریقوں سے انجام دیا، اور صحیح احادیث سے کئی چیزیں ثابت ہیں۔ بعض ائمہ اور فقہا نے ایک صحیح حدیث کو لیا اور دوسروں نے دوسری صحیح حدیث کو لیا، ایک کا عمل ایک حدیث پر ہے، دوسرے کا عمل دوسری حدیث پر ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل انجام دیتا ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور ہم ایک ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو اس کے برعکس ہے اور وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو ہمیں ایک دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تمام چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ جو شخص جو عمل کر رہا ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل ہے یا آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے۔ تو ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا، یہ چیزیں جائز اور مناسب اور درست نہیں ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزے کے عالم میں سفر کیا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ بھی ثابت اور جائز ہے، تو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے سبق کے طور پہ لوگوں کے سامنے اپنے اس روزے کو توڑا۔ متفق علیہ حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ الی مکہ فصام حتی بلغ عصفان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر حتى قدم مكه وذلك في رمضان، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر، فمن شاء فصام ومن شاء افطر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر مکے سے مدینے کا سفر کیا۔ جب عصفان نامی مقام پہ پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ پانی لاؤ، آپ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس برتن کو اونچا کیا جس برتن میں پانی پڑا ہوا تھا تاکہ اس برتن کو تمام کے تمام لوگ جو وہاں موجود تھے دیکھ لیں۔ ان لوگوں کو دکھاتے ہوئے آپ نے روزہ توڑا، اس پانی کو پیا، اور تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر سفر کی حالت میں کوئی شخص سفر میں روزہ رکھ کر اس نے سفر شروع کیا، دوران سفر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس روزے کو توڑے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام انجام دیا تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص چاہے تو سفر میں روزہ رکھے اور جو شخص چاہے تو سفر میں روزہ نہ رکھے۔ سفر میں روزہ رکھ کر اگر مشقت اور تکلیف ہوتی ہو تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل علیہ فقال ما هذا فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر۔ ایک سفر کے دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ شخص جس پر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے اس نے روزہ رکھا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لاتے ہوئے جو باب باندھا ہے اس کا عنوان رکھا ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن ضلل علیہ واشتد الحر لیس من البر الصوم فی السفر۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول موجود ہے اس باب میں اس آدمی کے لیے جس پر سایہ کیا گیا اور جس کو گرمی کی شدت کی وجہ سے تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ سفر میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہوئی اور غالباً وہ بے ہوش ہو گیا تھا یا گر گیا تھا، اسی لیے اس پر دوسرے لوگوں نے سایہ کیا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، اگر مشقت اور تکلیف ہوتی ہو تو اس حالت میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی والا کام نہیں ہے۔ تکلیف دے اور مشقت والے سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی والا کام نہیں ہے۔ تو اگر سفر لمبا ہو، طویل ہو، مشقت والا ہو تو اس میں روزہ رکھنا، اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مقدس اور برکتوں والے مہینے سے متعلق اور اس مہینے کے روزوں سے متعلق جن چیزوں کو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ یہ اتنی بے شمار اور لا تعداد برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں والا مہینہ، یہ مہینہ جس مہینے میں چھوٹی سی نیکی بھی اتنی بڑی اور عظیم ہو جاتی ہے کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتے ہیں، تو اس مہینے کوئی بھی نیکی خواہ وہ چھوٹی ہو اور بہت ہی ہلکی کیوں نہ ہو اس کو معمولی اور ہلکی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر نیکی والے کام پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہر عمل صالح کو صحیح طریقے پہ انجام دینے کی تمام حضرات اور خواتین کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن بعض ایسے اعمال صالحہ ہیں اور ایسی نیکیاں ہیں جن کا اس مبارک مہینے سے گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اس میں سر فہرست و قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس لیے کہ یہ شہر القرآن و شہر الصیام، یہ روزوں کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے۔ اور دوسرا عمل جو اس مہینے انجام دیا جائے جس کا اس مہینے سے گہرا ربط ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تیسری بڑی نیکی اس مہینے کی رات کی عبادت ہے، جس کو ہم صلاۃ تراویح اور صلاۃ تہجد قیام اللیل کے نام سے جانتے اور سمجھتے ہیں۔ قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، قرآن اور رمضان دونوں کا لفظی وزن بھی ایک ہے، اور یہ عظیم کتاب اللہ تعالی نے اس عظیم مہینے میں نازل فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، اور جیسا کہ سورہ القدر میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، اور جس طرح سورہ الدخان کی پہلی آیات میں ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو شب مبارک میں نازل کیا ہے۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کا قرآن پاک سے گہرا تعلق ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی اس مہینے سے مربوط اور لازم و ملزوم ہیں یہ دونوں چیزیں، اور اسی طریقے پہ دوسری بعض خاص نیکیاں اور بعض خاص عبادات۔ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلہ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نام پہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے تھے۔ اور یہ جو سخاوت ہے یہ خاص طور پہ اس وقت اپنی انتہا پہ ہوتی تھی، عروج پہ ہوتی تھی۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، خاص طور پہ اس وقت جب رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، جبریل رمضان کے مہینے میں بلا ناغا روزانہ رات کو تشریف لایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جبریل علیہ السلام روزانہ رات کو تشریف لایا کرتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس۔ کس لیے آتے تھے؟ فیدارسہ القرآن، قرآن سنانے اور پڑھانے آیا کرتے تھے۔ روزانہ رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب جبریل امین علیہ السلام ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے 30 دن مسلسل۔ اس پورے مہینے کی تمام راتوں میں ہر رات دونوں کی ملاقات ہوتی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جب جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اپنے انتہائی اعلی عروج پہ ہوتی تھی۔ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی دکھاتے تھے آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ۔ تو اس حدیث میں ہمیں دو چیزیں ملیں، ایک تو قرآن اور ایک اپنے پیسے، اپنا مال اس مہینے میں اللہ کے نام پہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے، جبریل آپ کو سناتے اور آپ ان کو سناتے، اور یہ جو قرآن کے تکرار کا اور دور کا عمل ہے یہ پورے مہینے جاری رہتا۔ تیز ہوا سے بھی زیادہ تیزی دکھاتے تھے آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں۔ تو یہ مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ علماء نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ چونکہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہر شخص پر واجب ہے کہ اس مہینے کم از کم ایک مرتبہ ضرور قرآن ختم کرے، اور اسی لیے تراویح میں اور تہجد میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن ضرور ختم کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل سنت ہے، جناب جبریل کی مستقل سنت ہے، وہ دونوں اس پورے مہینے روزانہ رات کو ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے. کاش کہ ہماری مسجدیں اور ہمارے گھر اس مہینے قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہو جائیں. ایک دوسرے کو قرآن سنائیے, اپنا تلفظ درست کیجئے, اپنا حفظ سنائیے, اس کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کیجئے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینے سب سے زیادہ اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے اگر قرآن کو صحیح طریقے پہ ہم پڑھ لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے گا. قرآن یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کتاب پر عمل کیا جائے تو اللہ تعالی دین دنیا کی بھلائی, کامیابی, ترقی, خیر اور نجات عطا فرماتے ہیں. اور اگر اس کتاب کو پیچھے دکھائی جائے, اس کی تلاوت نہ کی جائے, اس پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالی دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی خیر اور بھلائی میں ایسے آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. امام احمد ابن حنبل نے اور امام الحاکم نے اور امام الطبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا. عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام